السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشادي باري تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري. آج کے خطبے کا موضوع ہے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا معنی ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے، اس محبت کی کیا علامات ہے، اس محبت کا کیا حکم ہے، کیا ہم واقعی حقیقتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں یا محض دعوے دار ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں محبت کے تعلق سے بات کروں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا تعارف. پوری دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں یا موجود ہیں یا کبھی آئیں گے، ان سب کی سیرت ایک طرف اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک طرف. سید البشر، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الانبیاء والمرسلین، افضل الخلق علی الاطلاق، اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں. اور میں مختصر سا تعارف کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ہم جانتے نہیں، اس لیے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے جو ہم نہیں جانتے، اور کیا جو ہم جانتے ہیں اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوا، اور کیا ہم نے وہ جان لیا جو ہم نہیں جانتے جس کو جاننا بہت ضروری تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے میں چند چیزوں پر بات کرتا ہوں. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. نمبر چار، مکی زندگی. نمبر پانچ، ہجرت. نمبر چھ، مدنی زندگی. نمبر سات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. نمبر آٹھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. نمبر نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. اور نمبر دس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور کیا علامات ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اس پر اختلاف ہے. مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی ہے اختلاف ہے کہ کب ہوئی, اتفاق نہ ہو سکا کیونکہ اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ عظیم مولود جو ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو کسی نے 9 تاریخ بتائی, کسی نے 11, کسی نے 12, اور اس کے علاوہ بھی بعض تاریخیں موجود ہیں. جو صحیح تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے, اور سال تھا ہاتھی کا سال جو معروف تھا, جب ابراہ نے اپنے ہاتھیوں اپنے لشکر کو لے کے اپنے ہاتھی کو لے کے کعبے کو توڑنے کی کوشش ناکام کوشش کی تھی. اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں, جیسے کہ سورۃ الفیل قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اسے ہاتھی کا سال کہتے ہیں عام الفیل. سال پر اتفاق ہے, مہینے پر بھی اتفاق ہے, ربیع الاول ہے, لیکن تاریخ پر اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ تھی اور کون سا دن تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے وفات پا چکے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم, اور عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے, عبد المطلب ان کا لقب ہے, اور ہاشم کا نام عمر ہے, اور قریش قبیلہ ہے, اور قریش کا قبیلہ جو ہے جا کے ملتا ہے عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور بہترین نسب تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیونکہ والد صاحب وفات پا چکے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ رہے, آمنہ بنت وہب, اور ایک مرتبہ سیدہ آمنہ بنت وہب یثرب کی طرف گئی, مدینہ کی طرف گئی, اور واپسی میں ان کی وفات ہو گئی, بیمار ہوئیں, بیماری میں شدت اختیار کی وفات پا گئی. الابواء ایک جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے, وہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی سپرد ہوئی, اور تھوڑے ہی عرصے میں تقریباً 1 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. پھر ان کے چچا ابو طالب نے یہ ذمہ داری لے لی اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور عجب بات یہ ہے کہ محمد نام اس زمانے میں معروف نہیں تھا, یہ سب سے پہلا نام تھا, ایک نمایاں نام تھا, ایک نیا نام تھا. اور دوسری عجب بات یہ ہے کہ پوری قوم محبت کرتی تھی, ورنہ عرب میں بچوں سے محبت کرنا اور دوسرے سے محبت کرنا یہ بڑا عجیب سے سمجھا جاتا تھا اور عام نہیں تھا, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے بہت محبت کرنے والے تھے. اور تیسری عجب بات یہ ہے کہ جس جگہ پر عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے پوتوں میں سے صرف ایک ہی پوتا ایسا تھا جو ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھتا تھا, چھوٹی سی عمر میں، جس سے بعض لوگوں کے معلوم ہوا، یوں لگا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر بڑا نام کمانا ہے اور بڑی جگہ حاصل کرنی ہے، صرف لوگوں کے دلوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور ایسا ہی ہوا. سبحان اللہ. ابو طالب کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت گزارا اور بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے اپنے چاچا سے. پھر ایک وقت آیا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور فکر کرتے تھے پوری کائنات میں، زمین و آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کون ہے خالق اس زمین و آسمان کا. یہ 360 بت جو کعبے کے ارد گرد ہیں تو خالق ہو نہیں سکتے. ان کو پکارا جاتا ہے، وقت ضائع کیا جاتا ہے. یہ پتھر نہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی کچھ دے سکتے ہیں. تو بچپن سے نفرت تھی بتوں کی عبادت سے. جب جوانی آئی اور سمجھ آئی، یہ نفرت جاری رہی اور دل میں یہ تڑپ بھی موجود تھی کہ کسی ذریعے سے رب کائنات جل شانہ کا علم ہو جائے. اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ ہم وجود میں کیوں آئے ہیں؟ اس کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ اور یہ سوالات اگر کسی کے ذہن میں آ جائیں تو ایسا شخص دنیا کا عام شخص نہیں رہتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں صرف وہ دنیا نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ یہ دنیا ہے کیوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. پھر اس کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور جس نے علم کا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہوا. 40 سال کی عمر میں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اب وقت آیا کہ پوری دنیا میں سب سے آخری نبی وجود میں آئے، جن کے بعد کوئی رسالت نہیں، جن کے بعد کوئی نبوت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رسالت کی خاتمیت کا وقت عام پہنچا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اکیلا پن پسند کرتے تھے، اپنی قوم میں جو غلطیاں تھیں یا جن چیزوں کو قوم اچھا سمجھتی تھی، جیسے کہ بدکاریاں ہیں، سود ہے، زناکاریاں ہیں، قتل و غارت ہے، اپنے حسب اور نسب پر فخر کرنا ہے، بتوں کی عبادت ہے، ان کے لیے میلے منعقد کرنے ہیں یا میلوں پر جانا ہی، ان سب چیزوں سے نفرت کرتے تھے. تو اکیلے رہتے تھے اور غار حرا میں وقت گزارا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا پہلی وحی کا پیغام دے کر. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کو پڑھ کر پہلی وحی کی تلاوت کی، اقرا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. ایک پہلی مرتبہ اس ایسی جگہ پر کوئی آیا ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو اقرا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پھر دوسری مرتبہ فرمایا اقرا، آپ نے وہی جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ غطہ غطہ، یعنی سینے سے لگایا اور زور سے لگایا. پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی تھی جس میں علم کا نور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے واپس اپنے گھر میں گئے، اپنی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جا کے خبر دیتے ہیں، کافی پریشانی کی حالت ہوتی ہے اور یہ عظیم بیوی حق ادا کرتی ہے زندگی ساری، ازدواج زندگی کا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق، اس دین کی خدمت کا حق، توحید کا حق، اتباع سنت کا حق، اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ نے ہمیشہ اچھا ہی کیا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، میرا کزن ہے ورق ابن نوفل، اس کے پاس جاتے، اس کے پاس کچھ علم ہے پچھلی کتابوں کا، کیونکہ وہ نصرانی تھے، عالم تھے نصارہ کے، ان سے جا کے میں پوچھتی ہوں، ان کی طرف جاتی ہیں، خبر دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتے ہیں، ورق ابن نوفل کہتا ہے اگر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے تو پھر یہ وہی فرشتہ ہے جو انبیاء اور رسولوں پر کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم جو ہے جب یہ دعوت آپ پیش کریں گے تو آپ کی قوم انکار کرے گی، جھٹلائے گی، اور آپ کو گھر سے بھی نکال دے گی، اور اگر میں زندہ رہا اس وقت تک تو پھر میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملے کہ اس دعوت کو عام کرے، دعوت توحید کو عام کرے، ورق بن نوفل پہلے وفات پا گئے۔ بعض مورخین جو ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں ورق بن نوفل نے ان کلمات سے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا شمار بھی صحابہ میں کیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، کافی تکلیف اور کافی پریشانیاں تھیں، کافی تکلیف میں اور پریشانیوں میں یہ 13 سال گزرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا ان کی عظیم بیوی نے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، پھر ان کے بعد ورقہ بن نوفل نے، پھر ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، بچوں میں سے غالباً 8 یا 10 سال کی عمر تھی جب اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی دوست تھے، اسلام میں بھی دوست تھے، اور وفات کے بعد بھی یہ دوستی جو ابھی جاری آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، سیدنا ابو بکر صدیق کی قبر ایک ساتھ ایک جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اب وقت آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ دعوت پہنچاؤ اور انہیں آگاہ کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ اور مکہ کی جو دعوت ہے ابتدائی مراحل میں چھپکے سے تھی، غالباً 3 سال تک رہی، اس کے بعد پھر جب اللہ کا حکم آیا وسط بما تؤمر، اب وقت آیا ہے کہ کھلم کھلا دعوت دینے کا۔ جب یہ دعوت کھلم کھلا رخ اپنا گئی تو پھر اپنے ہی رشتہ داروں سے، سب سے پہلے اپنے ہی قریبوں سے، اپنے ہی پیاروں سے مخالفت کا آغاز ہوا، مخالفت شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا۔ صرف بات گالی گلوچ تک نہیں رہی، صرف بات الزام تراشی تک نہیں رہی کہ جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، بلکہ یہ بات مارنے تک بھی آئی۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ بعض لوگ آئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ایدیکم، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ابتدائی دور میں مکہ کی زندگی میں ان 13 سالوں میں یہ حکم تھا. اور یہ جہاد کی پہلا حصہ ہے یا پہلی سیڑھی ہے کہ اپنے ہاتھ کو روک لیں. اگر وہ آپ کو مارتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اس کے جواب میں آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھانا. اور یہ جہاد کا جو سب سے پہلا مرحلہ, یہ مرحلہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے, کیونکہ کوئی شخص یہ دیکھے کہ کوئی اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے, وہ اسے مار بھی سکتا ہے, اپنا بدلہ بھی لے سکتا ہے, لیکن نہیں لیتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی پیارا تکلیف میں ہوتا ہے, آپ کسی پیاروں کو کوئی مار رہا ہوتا ہے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے, صرف دیکھتے رہتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئیں اور ان لوگوں کو ہٹایا اور اپنے باپ کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور اپنے گھر لے گئے. اور دوسری مرتبہ سیدہ ابوبکر صدیق آئے, جب ان کو علم ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے لیٹ گئے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑنے سے ابوبکر صدیق کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے. الغرض شدید نفرت, شدید غصہ اور شدید مخالفت اپنوں نے ہی کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ایک مطالبہ کیا, ان سے نہ تو مال مانگا, نہ دولت مانگی, نہ شہرت مانگی, نہ یہ مانگا کہ ان میں سے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنی ہے, کوئی ان کو پسند ہے, دنیا میں سے کوئی چیز نہیں مانگی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو, اس کلمے کو سمجھ لو, اس پہ عمل کرنا شروع کر دو, تم فلاح پالو گے. اپنوں نے جب بات کو نہیں مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو دھتکارا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قریب ترین جگہ مکہ کے جو ہے وہ طائف ہے, پھر طائف کا سفر کیا. طائف میں جو لوگ رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اگر ان لوگوں نے, اگر اپنے نہیں اس دعوت کو قبول کرتے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, دعوت توحید کسی خاص گروپ پہ خاص جگہ کے لیے نہیں ہے, اسے عام کرنا ہے. اگر اپنے نے نہیں مانا, ہو سکتا ہے کوئی اور اس دعوت کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کے دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طے کیا, بغیر سواری کے پیدل سفر کیا. آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر 50 سال کے قریب تھی تقریباً, اور پیدل سفر کرنا اس عمر میں, صرف ایک صحابی کو ساتھ, سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے پرورش کی, اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلایا کرتے تھے. پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ آپ نے اپنا نام کسی کو نہیں دینا, اگر کسی کو بیٹا بھی بنایا تو اپنا نام نہیں دے سکتے, سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں, تو زید بن محمد سے زید بن حارثہ نام رکھ دیا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک احسان دیکھیں اور انصاف دیکھیں کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ, یہ واحد صحابی جن کا ذکر, جن کا نام قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید میں کسی اور صحابی کا نام نہیں, ابوبکر صدیق کا نام بھی نہیں ہے. اور یہ اس لیے واللہ اعلم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھین لیا گیا ان کے نسب سے, ان کے نام سے, تو پھر اس کے عوض میں تاکہ ان کو تسلی رہے, ان کا نام اپنی کلام, اپنی قرآن مجید میں, اس عظیم کتاب میں آج بھی موجود, تا قیام موجود رہے گا. ولما قضى زيد منها وطنا زوجناكها, تو سیدنا زید کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں اور طائف کے یہ پہاڑ گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 5000 فٹ بلندی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیے. کس لیے طے کیے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر نہ کرتے, اگر صحابہ کرام یہ جد و جہد نہ کرتے, تو آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے. یہ ساری تڑپ, یہ ساری تکلیفیں اس لیے برداشت کی تاکہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بن جائیں. طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ بدسلوکی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور طائف سے نکالا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے تھے, اور ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ کر کے گئے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اصل دعوت یثرب سے مدینہ سے شروع ہوگی, اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک جگہ دکھائی گئی جس میں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں اور کھلے میدان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہی جگہ ہجرت کی ہے, یثرب کی طرف جانا ہے. پھر ہجرت کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کی اپنے غار یار کے ساتھ, سیدنا ابوبکر صدیق اور عنہ کے ساتھ. باقی سب صحابہ پہلے چلے گئے تھے, اور سب سے پہلے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ لوگوں کو مدینہ میں جا کے ایک سال پہلے, تاکہ لوگوں کو مدینہ میں جا کے دین کی بنیادی تعلیمات دیں, اور اس کے بعد دوسرے صحابہ جاتے رہے, دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم جاتے رہے. پھر سب سے آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی. اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر ابتداء کی, اور پھر مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا, اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ طے کیا, اور پھر مدینہ میں ہی جو پانچ نمازیں ہیں اور نمازوں کی جو ترتیب ہے اور نمازوں کی جو رکعت ہیں یہ فرض ہوئیں. اگرچہ اس سے پہلے, ہجرت سے دو سال پہلے نماز فرض ہو چکی تھی اسراء و معراج کے موقع پر, لیکن جو مزید تفصیلات ہیں وہ مدینہ میں ہوئیں. پھر زکوٰۃ بھی, روزے بھی مدینہ میں فرض ہوئے, جہاد بھی مشروع ہوا مدینہ میں, اور سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی. پھر جنگ احد آئی, اس میں ابتداء تو نقصان مسلمانوں کو پہنچا لیکن جنگ کی انتہا مسلمانوں کے حق میں تھی, کیونکہ مشرکین جو مکہ سے آئے تھے نہ تو مدینہ فتح کر سکے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکے, تو ان کا مقصد پورا نہ ہوا. اور یہ کون سی جیت ہے جس میں کوئی شخص اپنا مقصد پورا نہ کر سکے؟ تو جنگ احد کی انتہا بھی مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے, مومنوں کے حق میں تھی. اور پھر جنگ احد کے بعد جنگ بنو نظیر تھی, پھر جنگ احزاب, جب سارے مشرکین اہل کفر ایک ملت ہو کر ایک ساتھ مل کے مدینہ پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو ختم کرنا چاہا, لیکن اور 10,000 کا لشکر لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی, اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی, زیادہ تر کوئی میدان جنگ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی اتنی فوجی ہیں کہ ہم جان نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے لشکروں میں سے ہوا کو بھیجا, اور اس ہوا کے ذریعے سے ان کے خیمے اور ان کے جو مال و متاع تھا وہ سب اڑ گیا, جس کی وجہ سے ان کو پھر اس جگہ سے بھاگنا پڑا. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جہادی زندگی گزارتے رہے مدینہ طیبہ میں, اور جنگ تبوک آخری جنگ تھی. جنگ تبوک سب سے مشکل جنگ, ساعت العسرہ کے لفظ سے سورۃ توبہ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. اور جنگ تبوک کے بعد پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت آیا, اور اس سے پہلے, وفات سے پہلے حجۃ الوداع, باقی جو ارکان اسلام ہیں مکمل ہو چکے تھے, ایک رکن باقی تھا, حج کا رکن باقی تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب کعبہ کے ارد گرد 307 بت تھے تو ان بتوں کو ختم کرنا تھا. بت ختم ہوئے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر, اور پھر سن 9 ہجری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سیدنا ابوبکر صدیق کو حج کے لیے, اور اس سال میں مومن اور مشرک نے ایک ساتھ حج کیا. اور پھر براءت کا اعلان ہوا سورۃ التوبہ کے ابتدائی آیات میں کہ آج کے بعد مسجد حرام میں کوئی مشرک جو ہے قدم نہیں رکھے گا, اور بیت الحرام کو پاک کر دیا گیا بتوں سے بھی اور اہل شرک سے بھی اور شرک سے بھی. اور پھر سن 10 ہجری کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا, تقریباً 100,000 کے قریب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور حج کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے، سومار کے دن پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ولادت پر اختلاف ہے، لیکن وفات پر اتفاق ہے، کیونکہ تاریخ کو مضبوطی سے لکھا گیا، احادیث بھی اس زمانے میں لکھی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری لمحات میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے خواہش مند تھے کہ صحابہ کرام سب نماز پڑھیں. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صرف بکر و صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اور پردہ ہٹا کے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ صرف بکر و صدیق کی امامت میں دیگر صحابہ جو باقی صاحب وہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تندرستی محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے، صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق کے قریب آئے، آپ بکر صدیق پیچھے ہٹنے کی چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا آپ رک جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر صدیق کی امامت کی، اور بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور پھر صحابہ کرام کی امامت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج میں واپس چلے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں چند وصیتیں آخری وقت میں کر کے گئے ہیں. کاش ہم ان وصیتوں کو، نصیحتوں کو سمجھ لیتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاح، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیسے نمازی ہیں؟ ہم، میں نمازوں کی بات کروں کہ نہیں بات کر رہا، وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، وہ عجیب سے مسلمان ہے، پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور ان کے، یعنی اہل کفر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز کی ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اور آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاح وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں ان کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں فرماتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر. آخری وقت میں لعنت بھیج رہے یہود و نصارہ پر. جرم کیا کیا یہود و نصارہ نے؟ کفر کا جرم تو معروف ہے، شرک کا جرم تو معروف ہے، لیکن وجہ کیا تھے کفر و شرک کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد فرما رہے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دی، عبادت گاہیں بنا دی. آگاہ کرتے ہوئے ان کے راستے سے بچو تو لعنت سے بچ جاؤ گے، شرک سے بچ جاؤ گے، بدعات و خرافات سے بچ جاؤ گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں وفات سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن بکر صدیق کو دیکھتے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، مسواک کی طرف دیکھتے ہیں، سیدہ عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں. سیدہ عائشہ کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جو بہت پسند کرتے تھے، اب مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اس کی دوسری طرف مسواک کے اپنے دانتوں سے چبایا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین، اور پھر اسے نرم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سکرات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک رکھتے، پھر ہم چہرے مبارک پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے اس پانی میں رکھنے کے بعد، اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے تھے آسمان کی طرف، الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی فرما رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور پوری دنیا کی ساری مصیبتیں ایک طرف، طاق واللہ طاق قیامت، ساری مصیبتیں ایک طرف، اور یہ جو ایک مصیبت تھی پوری امت کے لیے یہ ایک طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ کی گلی گلی روشن ہو گئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے مدینہ میں تاریکیاں چھا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. یہ صدمہ بعض صحابہ برداشت نہ کر سکے. سید عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور یہ کہا جس نے بھی یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. ایک عجیب سا ماحول تھا، ایک عجیب سا عالم تھا، یہاں تک کہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، لوگوں کو روتا ہوا دیکھا، شدید حالت میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کپڑے کو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے پر بوسہ دیا اور یہ فرمایا طبت حی و میت یا رسول اللہ. زندگی میں اور وفات کے بعد اب بہت ہی اچھے اور پاک ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، ان کی بگڑی حالتوں کی طرف دیکھا، سید عمر فاروق کی طرف دیکھا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نہیں سمجھ رہے تھے. پھر ممبر پر چڑھے گئے پہلی مرتبہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، عزم دیکھیں، جرأت دیکھیں، یہ ہوتے ہیں مرد جب مشکل ترین وقت میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لرزتے نہیں ان کے پاؤں، ان کی زبان بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، مشکل ترین وقت میں جو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، اور جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی سنبھالتا ہے، امت کو سنبھالتا ہے، وہ سب سے بڑا مرد ہے. منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو وفات پا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے. پھر یہ آیت تلاوت فرمائے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے کیا تم اوندھے منہ پلٹ جاؤ گے؟ عمر فاروق نے جب یہ آیت سنی گھٹنوں کے بل گر پڑے. پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب سے ملاقات کے لیے گئے وقتی طور پہ واپس آئیں گے، لیکن جب یہ نور سنا یہ خوبصورت الفاظ سنے، اللہ تعالیٰ کی کلام سنی، سب وقت صدیق کی زبانی گھٹنے کے بغیر گر پڑے، اب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، اور جہاں پر انبیاء وفات پاتے ہیں اسی جگہ پر انہیں دفن کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں ہیں، اور برزخی زندگی میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین زندگی ہے، اور برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے اچھی ہے، کیونکہ برزخی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کے لیے جنت کا باغ ہے، اور کافروں کے لیے، بدکاروں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے. جنت کا باغ بہتر ہے یا یہ پوری دنیا بہتر ہے؟ یہ عام مومنوں کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں موضع صوت، ایک کوڑے کی جگہ، کوڑا کتنی جگہ کور کرتا ہے زمین پہ رکھیں، پوری دنیا سے بہتر ہے. پوری دنیا ایک طرف، جو بھی خزانے دنیا کے ہیں، اور جنت میں یہ چھوٹی سی جگہ ایک طرف، جو ایک اسکوائر فٹ کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی کم ہے. اور قبر میں مومنوں کے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے، جنت کا باغ بھی ہوتا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ زندگی کی، جو سب سے اعلیٰ اور افضل ترین زندگی ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں ہی زندہ ہے. دنیاوی زندگی تو یہ ہے جو اس زمین کے اوپر ہے، دنیاوی زندگی زمین کے نیچے نہیں ہوتی. دنیاوی زندگی میں زمین کے نیچے انسان نہیں رہا کرتے، برزخ زندگی میں زمین کے نیچے رہا جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے بیٹے تھے، سب سے اچھے خاوند تھے، سب سے اچھے باپ تھے، سب سے اچھے نانا تھے، سب سے اچھے دوست تھے، اور پوری دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. جب حسن اخلاق کی بات آتی ہے تو اخلاق، حسن اخلاق کی انتہا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ پہچانے جاتے ہیں اپنے اخلاق سے، حسن اخلاق سے. حسن اخلاق کی پہچان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دیواج زندگی میں سب سے بہترین خاوند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تو نو بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ ہدایت دیتے رہے استوصوا بالنساء خیرا فإنهن عوان عندكم، عورتوں کے تعلق سے ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو، وہ تمہارے پاس باندھیاں ہیں جو شادی کے بندھن سے بند کر تمہارے پاس آئی ہیں، ان کا حق ادا کرو. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی جو وقت گزارا بہترین وقت تھا. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس دنیا میں ابوبکر صدیق کا احسان نہیں چکا سکتا. ابوبکر صدیق وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے ہر مشکل میں قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکر صدیق کے اس وفا کا بدلہ بالکل دوسروں سے الگ کر کے دیا کہ دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں سب بند کروا دیے, صرف ابوبکر صدیق کا دروازہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ رہا, کسی اور کا نہیں رہا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, شدید تکلیف ہوئی, تو نماز کی حکم کس کو دیا؟ ابوبکر صدیق کو دروازہ دیا کہ آپ ہی کو نماز پڑھ, آپ امامت کرائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورثہ چھوڑا ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معلومات نہیں تھی, ڈھال بھی گروی میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ایک عظیم ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں وراثت میں, اور وہ ہے علم کا ذخیرہ. یہ ایسا خزانہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں, اللہ کی قسم آج کے دور میں بھی, اس ٹیکنالوجی اور تمدن کے زمانے میں بھی, جب ہر طرف سے علم کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, آسمانوں کو چھو رہے ہیں, اللہ کی قسم جو علم کا ذخیرہ آپ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں وہ ان سب سے بلند و بالا ہے. اور آج دنیا کے جو بھی سائنسز ہیں, جو علم ہیں, وہ اس علم کے محتاج ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں. مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق, نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان حق واجب ہے, جو ایمان نہیں لے آتا وہ دائرہ سام سے خارج ہے, ایمان کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام حق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور محبت, سچی محبت کی نشانیاں میں چند بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے اتباع. جو اتباع نہیں کرتے وہ محبت کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں, اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو, میرے اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے, اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. جس نے بھی اتباع کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے, آپ سے محبت بھی کرنے والا ہے. کیونکہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو. کافر ہے ایسا شخص جو آپ سے محبت نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں کرتا. یہود و نصارا محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے لیکن نفرت کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا ایھا الکافرون, کافر ہیں سارے کے سارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساری کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو انکاری ہیں. تو بات صاحب نے عرض کی کون انکار کرتے جنت میں داخل ہونے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, جس نے میری نافرمانی کی وہ انکاری ہے. اور اتباع کی نشانی فرما برداری ہے. یہ سر جھکنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. اسے کہتے اتباع کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سر جھک جائے. اپنی مرضی اپنی خواہش نفس قدموں کے نیچے ہونی چاہیے اور نصوص کے سامنے سر جھکنا چاہیے. یہ سچی اتباع ہے اور یہ سچی محبت کی نشانی ہے. اور محبت کی نشانیوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں, سن لیں, اگر تم سچے محبت کرنے والے ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمہیں متبع ہونا چاہیے, فرما بردار ہونا چاہیے. نمبر دو, علم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلے وحی اقرا ہے, اور پوری امتوں میں سے اقرا سے ہم دور کیوں ہیں؟ لٹریسی ریٹ سب سے کم ترین مسلمانوں کا ہے, علم سے ہم دور کیوں ہیں؟ اگر واقعی محبت کرتے ہیں تو اقرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے, شریعت کا علم, اپنے دین کا علم. سب سے پہلے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے سمجھاؤ کہ اس کا رب کون ہے, اس کا نبی کون ہے, اس کا دین کیا, اس دنیا میں آیا کیوں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت چھوٹے چھوٹے جملوں میں, یہ حق ہے ہمارے بچوں کا ہمارے اوپر. لیکن بتائیں گے تب اپنے بچوں کو جب ہم خود جانیں گے ہم کیا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتداءً ہے اور ہم سب کے لیے, ہر امتی کے لیے ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے اور امتی نہ جانے کہ لا الہ الا اللہ ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ؟ تیسری نشانی محبت کی عمل ہے. جو عمل نہیں کرتے, نہ تو وہ اتباع کرتے ہیں اور نہ ہی وہ علم کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. دین اسلام عمل کا نام ہے, مسلمان بعمل ہوتا ہے, سست نہیں ہوتا, چست ہوتا ہے, عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور دین کا اصل معنی جو ہے یہ لفظ دال یا نون, یہ جزا اور حساب میں بھی آتا ہے, ملت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور دین سے بھی لیا گیا ہے, قرض سے. مقروض ہے ہم سب, اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنی ہیں ہم گن نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں ہمارے اوپر, قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ سوتے ہوئے ہوگی, سستی کاہلی سے ہوگی. جب ہم مقروض ہوتے لوگوں کی کیا کرتے ہم؟ سوتے رہتے یا گھر سے نکل کے کچھ کرتے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرض لوگوں کے قرض سے زیادہ عظیم ہے. بعمل مسلمان ہمیں ہونا چاہیے. اگر ہم واقعی سچے محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم یہاں پہ ہمیں نماز پڑھنی پہلی صف میں پڑھنی چاہیے. بعمل مسلمان ہونا ہے تو نمازی ہونا ہے, زکوٰۃ دینے والے, صدقات و خیرات دینے والے, روزے رکھنے والے, حج عمرہ کرنے والے, والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنے والے, بعمل مسلمان ہو چاہیے, صلہ رحمی کرنے والے, پڑوسوں کے حقوق ادا کرنے والے, مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے والے, بعمل مسلمان ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, سچی محبت کی نشانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا. یہ سب صحابہ ہیں, میں نے دو نام الگ الگ اسی لیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت سے جدا ہیں, ان کے آپس میں کوئی لڑائی تھی یا جنگ تھی. اور بعض لوگوں نے آل بیت کو حد سے زیادہ غرو کر کے محبت کا دعویٰ کر بیٹھے اور دوسرے صحابہ کو حد سے گزر کر غرو کر کے نفرت کر بیٹھے. تو محبت کرنی ہے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے. اور یہ دین ہمیں ملا ہے صحابہ کرام کی طرف سے, جن میں آل بیت بھی شامل ہیں. مومن, بات مومن کی ہو رہی ہے, ورنہ ہم پڑھتے تبت یدا ابی لہب و تب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچے ہیں لیکن کہاں ہیں؟ ہلاک ہو چکے ہیں جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کوئی حق بھی نہیں دیا. تو صحابہ کرام سے محبت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کے راستے کی اتباع کریں, سبیل المؤمنین کو سمجھیں. صرف زبانی کلامی کافی نہیں کہ صحابہ کرام عظیم ہیں, دس تعریفیں کر لیں اور جب ان کے راستے سامنے آئے تو راستہ چھوڑ دیں اور اپنے من پسند راستہ اختیار کریں, جیسے کہ ہمارا دل کہتا ہے, جیسے ہم چاہتے ہیں وہی ہمارا راستہ ہے. نہیں, صحابہ کرام سے محبت کرنا کہ یہ علامت ہے کہ ہم ان کے راستے کو اختیار کریں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کون ہیں الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. انبیاء کے بعد یہ باقی جو وصف ہیں, صدقین, شہداء, صالحین, یہ صحابہ کرام کے لیے سر فہرست ہیں, تو ان کی اتباع کرنا لازم ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ مومن مومن سے محبت کرے. کیا ہم مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیں, جب مومن کی بات ہم کرتے ہیں تو مومن سے مراد موحد متبع سنت مومن ہے. صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. آج کلمہ پڑھنے والے شرک کرتے ہیں, بدعات کرتے ہیں, خرافات کرتے ہیں, ان سے محبت نہیں ہے, ان سے نفرت ہے, ان کے شرک کی وجہ سے, ان کی بدعات اور خرافات کی وجہ سے. وہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان ہیں ان سے محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے. یہ عجیب سی بات ہے. محبت کرتے ان کے ایمان, توحید اور اتباع سنت کی وجہ سے, وہ نفرت کرتے ان کے جرم کی وجہ سے, کبیرہ گناہ کی وجہ سے. صحیح بخاری میں ایک صحابی تھے جو شراب پیا کرتے تھے, شراب حرام ہو گئی, وہ رہ نہ سکے, پیتے تھے, حد قائم کی جاتی تھی, تو کئی مرتبہ ان کو کوڑے مارے گئے. تو کسی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے یہ کہا, کتنا عجیب انسان ہے یہ, بار بار کوڑے کھاتا ہے پھر بھی سمجھ نہیں آتی اسے, اور کچھ ایسے الفاظ کہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے, منع کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دل میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے محبت ہے اور دل کے قریب معدہ ہے, اس میں شراب ہے. یہ دل ہے اور یہ معدہ ہے, بالکل ایک ساتھ ہے. یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا بھی محبت تو کر سکتا ہے, لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کب تک کرتا رہے گا. مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر صحابی نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں. صحابہ کرام ہم اتباع کرتے ہیں ان مسائل میں یا ان معاملات میں جو قرآن سنت مطابق مخالف نہ ہو. وہ بھی بشر ہیں, غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے, ان کی غلطی پہ اتباع نہیں کی جاتی, اتباع کی ہی حق پہ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ توحید اور سنت کی دعوت کو عام کرنا ہے, اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه سبيلي, ان کو کہہ دیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. کس چیز کا راستہ؟ دعوت و تبلیغ کا راستہ. ادعو الى اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. على بصیرہ, بصیرت پر, یقین علم کی بنیاد پر, دلائل کی روشنی میں. انا میں ہوں, ومن اتبعنی, اور جس نے میرے اتباع کی. اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی دعوت اور تبلیغ بھی قرآن سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے، بصیرت پر ہونی چاہیے. محض اپنی منمانی کرتے ہوئے، اپنی مرضی سے دعوت کرنا، یا اپنے اماموں کے قول اقوال کو پیش کرنا جو قرآن سنت کے مخالف اور منافی ہوں، یہ کوئی دعوت اور کوئی محبت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری طرف ایک بات یا کوئی بات منسوب کی، متعمدن جھوٹی بات جان بوجھ کے میری طرف منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لی. فَلَبَوْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنی جگہ آپ ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لی. آپ جانتے ہیں جب مقعد النار کی بات آتی ہے تو جگہ کتنی ہوتی ہے جہنم میں، پتہ ہے؟ جو کافر ہوتا ہے نا، کافر، ایک روایت میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کافر کا جو دانت ہے نا، یہ دانت داڑھ جو ہے، یہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. صحیح حدیث ہے، احد کا پہاڑ. اونچائی جو ہے 5000 فٹ ہے تقریباً، اور جو چوڑائی ہے کہیں پہ 2 کلومیٹر، کہیں پہ 2.5 کلومیٹر ہے تقریباً. یہ کافر جو ہے، یہ اس کے دانت کا سائز ہے، جلد کا سائز، تھکنس جلد کی کافر کی. ایک روایت میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسیرت 70 اور مسیرت 70 ذراعاً، معذرت، 70 ذراعاً، 70 گز، ذراع گز کو کہتے ہیں، یہ ہے آدھا میٹر ذراع ہوتا ہے. 70 گز کتنی میٹر ہوتا ہے؟ 35 میٹر. میٹر جلد کی تھکنس انسان کی 2 ملی میٹر سے کم یا برابر ہے، 2 ملی میٹر. جہنم میں کافر کی صرف جلد کی جو تھکنس ہے، چوڑائی جلد کی، صرف پورے ہاتھ میں جلد کی بات کر رہا ہوں میں، یہ 35 میٹر ہوگی. دانت احد کے پہاڑ جتنا ہے. منہ کتنا بڑا ہوگا؟ اچھا دانت کتنے ہوں گے اللہ اعلم. منہ کتنا بڑا ہوگا؟ سر کتنا بڑا ہوگا؟ اور مقعد کی بات آئی ہے، مقعد جس میں کافر کو بٹھایا گیا ہے، یعنی جس جگہ پر کافر ہوگا جہنم میں، مکہ سے بصرہ تک ایک روایت میں آیا ہے، مکہ سے بصرہ شام تک. یہ الفاظ تقریب کے لیے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ کافر کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کتنی تکلیف دہ عذاب ہوتا ہے. آپ یہ بھی جان لیں، جسم جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو جھوٹ منسوب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت اور تبلیغ میں بھی، جب آپ کو پتہ کیا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، اگر بیان کرنی ہے تو اس کی شرط یہ ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ ضعیف ہے، یا صیغہ التمریض کے ساتھ بتاؤ، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. شدید وعید ہے تو پھر ملے گا کیا اس دعوت سے جو جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہو. لوگوں کی صرف اصلاح ضروری نہیں ہے، لوگوں کی صحیح اصلاح ضروری ہے. صرف اور صحیح میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح اصلاح میں خیر و برکت ہے، صرف اصلاح میں فساد کا اندیشہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام کی کی، اور صحابہ نے جو تربیت اپنے شاگرد تابعین کی کی، جو انہوں نے اتباع التابعین کی کی، پھر انہوں نے آج تک جو دعوت السلفیہ میں، دعوت اہل حدیث میں جو لوگ موجود ہیں الحمدللہ، وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ دعوت دینی ہے بالکل خالص دعوت ہو قرآن اور سنت کی. ہاں ہم بھی بشر ہیں، کہیں پہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی چیز آپ سے منسوب نہیں کرنی جب تک تحقیق نہ کی جائے.
یہ بعض علامات تھیں، اور آخر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت میں سے، محبت کی علامت میں سے نہیں ہے کہ بدعات اور خرافات ایجاد کی جائیں. محبت کی علامت اتباع سنت جیسے پہلے بیان کیا ہے، اور جو بدعات اور خرافات کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں وہ کبھی محبت کرنے والے نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی ابتدا سے جشن منانا چاہیے، اپنے گھروں کی صاف، گھروں کی صفائی کرنا، لائٹیں لگانا یا صفائی کا خاص اہتمام کرنا، اور روڈوں میں، مساجد میں یا بلڈنگز میں، مختلف عمارات میں لائٹنگ لگانا یا جھنڈے لگانا، یہ سب، یہ سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. کہ گھر کی صفائی بھی بدعت ہے؟ نہیں، گھر کی صفائی تو اچھی بات ہے، لیکن اس وقت بدعت ہے، کیونکہ آپ ایک غرض سے یہ صفائی کر رہے ہیں، اور آپ کی غرض، آپ کا مقصد، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ کی نیت یہ نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ لائٹیں آپ کل بھی لگا سکتے تھے، پرسوں بھی لگا سکتے تھے، اگر کوئی سی نہیں سے تو کوئی حرج نہیں کہ آپ آج گھر لائٹ جل گئی تو گھر کی لائٹ نہ لگائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے اس نیت سے لائٹیں لگائی ہیں کہ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے اور ہم بھی اس جشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ بدعت ہے، اور یہ شخص بدعتی ہے. جشن میلاد النبی پر میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کروں گا. یہ بات سمجھ لیں کہ محبت کی نشانی نہیں ہے. اگر محبت کی نشانی ہوتی تو اللہ کی قسم سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے. صحابہ کرام نے زندگی بھر کوئی جشن نہیں منایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. جب انہوں نے جشن نہیں منایا تو یہ محبت میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اس دین کی خدمت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے نصب العین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس دین کی محبت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. تو کیا پورے سال میں ایک دن بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ ذرا جمع ہو کے خوشی منائیں، جشن منائیں؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھے، جو دوسری قباحت ہے جشن منانے میں وہ یہ ہے کہ ہم عجیب سے مسلمان ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور اس پر اتفاق ہے، اور ہم خوشیاں مناتے ہیں. اگر کچھ کرنا ہوتا تو ماتم تھا، لیکن وہ بھی بدعت ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، ماتم بھی بدعت ہے، جشن بھی بدعت ہے، کیونکہ نہ تو جشن صحابہ نے منایا اور نہ ہی انہوں نے ماتم کیا، اور نہ ہی یہ ہدایات ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آپ سب تعلیمات نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ کا دھوکہ ہے، یہ ان کی تعلیمات ہیں. اور ہم عجیب سے مسلمان ہیں کیونکہ دھوکے میں آ کے ہم آپ اصل وفات کے دن جشن مناتے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. اس مصیبت پر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انَ للہ و انَ الیہ راجعون. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہی تو کہا ہے، یہ تو دھوکہ ہے. کون سی؟ افا امات او قتل.